تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سناتا ہوں. ایک خاتون ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے جس میں ان پورے گھرانہ ایک ساتھ رہتا ہے اور پردہ بھی نہیں آپس میں کرتے نہ محرم, اور ان کی ساس جو ہیں اگرچہ بیمار ہیں اور مگر ان کے کمرے میں رہتی ہیں, اور ان کے شوہر باہر کام کرتے ہیں. کافی عرصے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو سارا گھرانہ ان کی ماں کے پاس جمع رہتا ہے اور سارا دن جو ہے کاموں کی مصروفیت اور رات بھر جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا اور تنہائی بالکل میسر نہیں ہوتی. تو اس بارے میں انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. بہت اللہ والی خاتون ہے, ان کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے. تو انہوں نے جب کسی سے مشورہ لیا کہ کوئی قریبی, یعنی جو شوہر کے کوئی قریبی عزیز نے ان کو یہ کہا کہ یہ سب تمہاری تقدیر ہے, اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کر لو, تو اس پر حضرت والا نے یہ جواب فرمایا, چاہو یہ اچھی تقدیر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں, اپنی امی کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے, یعنی ان کی جو دوسری بیٹیاں ہیں اور بھائی ہیں سب ساتھ رہتے, انہیں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. حضرت نے جواب فرمایا کہ آپ کو یہ اچھی تقدیر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں, اپنی ماں کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتی اور صبر کریں تکلیف پر. ان پر والدہ کا زیادہ حق ہے, والدہ کو اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے. والدہ کا اپنا کمرہ بھی ہے اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں, رہتی ہیں گھر میں اور بیٹے بھی رہتے ہیں گھر میں, لیکن وہ انہیں کے کمرے میں رہتی ہیں. بھی بہت صابرہ ہے, سب اسے رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو اس پر حضرت نے جواب فرمایا کہ یہ دوسروں کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے اور یہ حق تلفی بھی ہے. دوسری جگہ دوسری بات لکھی ہے کہ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹے اور بہو کے کمرے میں سوئیں. جواب, مناسب نہیں, جبکہ ان کے لیے الگ کمرہ موجود ہے, ان کو اپنے کمرے میں سونا چاہیے. حال میں لکھا ہے کہ اگر اس میں پڑوں کا لحاظ بھی کرتی ہوں, زمان درازی نہیں کرتی, صبر کرتی ہوں, تو کیا ان کا فرض نہیں کہ میرا بھی خیال کرے. جواب فرمایا کہ یقیناً کرنا چاہیے, دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا گناہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا یہ ان سے مطالبہ جو ہے کوئی بے ادبی میں تو نہیں آتا, حقوق حق تلفی تو نہیں ہے. جواب فرمایا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے, بدتمیزی اور کسی کی حق تلفی نہیں ہے. حضرت نے مشورہ دیا کہ ادب کے ساتھ اپنی تکلیف کا اظہار اپنی ساس سے کر دیں تاکہ وہ اپنے کمرے میں چلے جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی لکھا ہے کہ کسی بات پر جو ہے ان کی بچی نے کچھ کمرہ بند کیا تو ان کی نانی جو ہے وہ بہت زیادہ شور شرابہ کیا, غصہ کیا اور بہت ناراض رہی. بہت جھگڑا ہوا ان کا, تو اس کے باوجود جھگڑے کے باوجود انہوں نے ان کی خدمت میں کھانا وغیرہ, افطاری ناشتہ وغیرہ بھیجا تاکہ, اور ان کو روکا بھی کہ آپ ناراض ہو کے نہ جائیں, کی بات ساتھ جو ہے جھگڑا کر کے چلی گئی ناراض ہو کر. تو اس کے باوجود انہوں نے ان کی خدمت میں کمی نہیں کی. تو جواب میں حضرت نے فرمایا, آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا, آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. حال میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا ان کے لیے ملازمہ رکھتے لیکن وہ اتنی ناراض ہیں کہ ہرگز نہیں مانیں گے. جواب میں فرمایا کہ ابھی رہنے دیں, جب ناراضگی دور ہو پھر دیکھی جائے گی. پھر انہوں نے ان خاتون کو بدنام بھی کیا کہ انہوں نے مجھے نکال دیا ہے اور سارا گھر والے ان کے سسرال والے ناراض ہیں. جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح رکھیں, پھر اگر مخلوق ناحق ناراض ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم الگ الگ رہنے کے لیے اگر جانا چاہیں تو جانے بھی نہیں دیتے, منع کرتے ہیں. تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اپنی راحت کے لیے علیحدہ گھر لے سکتی ہیں, اس میں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں. یعنی اگر منع بھی کریں لیکن یہ عورت کا حق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہنے کا مطالبہ کر سکتی ہے, اور شوہر کے ذمے ہے کہ اس کو علیحدہ گھر لے کر دیں. اگرچہ لڑکیوں کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی بھی خدمت کرے, ساس سسر کی بھی کرے, اور جیٹ دیور کی دن اس کی خدمت جو ہے ان کی خدمت اس کے ذمے نہیں ہوتی. شریعت نے کوئی فرض نہیں کیا, اگر وہ نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, اگر کرے تو سعادت ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی راحت کے لیے علیحدہ گھر لینے کا لے سکتے ہیں, اس لیے ان کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں. اقدار اللہ کے شوہر کے ذمے ہے کہ پھر اس کو الگ گھر لے کر دے. پھر ان کو اپنے ماضی کا افسوس ہے کہ اتنے عرصہ میں نے ان کی خدمت کی اور یہ جھگڑا ہو گیا تو یہ افسوس کریں کہ ساری خدمت جو میری پانی پھینک گیا میری وجہ سے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب آپ نے ظلم و زیادتی نہیں کی تو ثواب کیوں جاتا رہے گا. یعنی اگر کوئی ناحق ناراض ہے تو اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اس کی معاف نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے, اگر وہ ناحق ناراض ہے. ہاں اگر ہمارا ہم نے کوئی حق تلفی کی ہو اس کی وجہ سے ناراضگی ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ اس کو راضی کرے. ایک اور خط ہے, اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر بچانے کی توفیق دی الحمدللہ, لیکن کلاس میں کمرے میں حسین اور بیریش لڑکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نظر جھکانے کی توفیق دی ہے لیکن کبھی کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو جلد ہی نیچے دیکھتا ہوں. جواب فرمایا کہ کوشش کریں کہ جہاں ایسے لڑکے ہوں وہاں اچانک نظر بھی نہ پڑے, کلاس میں نظر بے محابہ نہ اٹھائیں, دیکھ بھال کر اٹھائیں. حال میں لکھا ہے کہ جب لڑکوں سے نظر ہٹاتا ہوں تو دل میں ایک درد سا محسوس ہوتا ہے. جواب, یہ درد مبارک ہے, حصول نسبت مال اللہ کا ذریعہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. حال میں لکھتے ہیں کہ جب یہ لڑکے سامنے آتے ہیں تو اس وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں, جب یہ حسین لڑکے سامنے آتے ہیں تو اس وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں. جواب فرمایا کہ نہیں. حال میں لکھا ہے کہ اگر وہ سلام کریں تو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. جواب نے فرمایا کہ نگاہ بچا کر بھاری آواز میں بے روحی سے جواب دیں. حال میں لکھا ہے کہ بعض لوگ بعض مرتبہ خواہ مخواہ برا کہتے ہیں, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں لیکن بعض وقت خرچ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے. جواب فرمایا ہے کہ تکلیف ہونے میں متعلقہ نہیں, باوجود تکلیف کے نیک عمل کرنے سے زیادہ ثواب زیادہ قرب نصیب ہوتا. ایک اور خط میں لکھا ہے, بعد السلام حضرت والا کی خیر جاننے کی متمنی ہو, قریب کے لیے دعا ہو. اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پر قائم رکھے, جس گناہ سے اتنے عرصے سے پریشان ہو اس گناہ کو الحمدللہ چھوڑ دیا. جواب, بہت دل خوش ہوا, اللہ تعالیٰ استقامت اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ نعمت میں اضافہ ہو. حال نے لکھا ہے کہ دل پہ اس گناہ کا بہت بوجھ ہے، دل بہت پریشان ہے کہ ایسا کیوں ہوا. جواب فرمایا کہ یہ نہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا، خطائیں ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما اصابك من سيئة فمن نفسك، جو برائی تم سے ہو جائے وہ تمہارے نفس کی شرارت ہے، لیکن پھر احساس ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس ندامت سے انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. پھر پریشان ہونا نادانی ہے. مقام شکر ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. لکھا ہے کہ ابتدا میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اگر اس وقت ہی قبول ہو جاتی تو اتنا کچھ تباہ نہ ہوتا، میرا بہت نقصان ہوا دین کے اعتبار سے. جواب فرمایا کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اور کبھی قبولیت کا ظہور دیر سے ہوتا ہے. جو نقصان ہوا اسے اپنے نفس کی خطا سمجھو، دعا کی عدم قبولیت کو اس کا سبب نہ سمجھو، یہ بے ادبی ہے. خطا پر ندامت سے سب خطا معاف ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. لہذا خطاؤں کو اتنی اہمیت نہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. مایوس کرنا شیطان کا کام ہے. توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے نقصان کی تلافی اپنے کرم کے شایان نشان فرما دیتے ہیں. مطمئن رہیں. حال نے لکھا ہے کہ دعا فرما دیں کہ اب کوئی مزید غلام اس سے صادر نہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ جواب فرمایا کہ یقیناً معاف کر دیں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے وعدے سچے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. لکھا ہے کہ اطمینان قلب نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی خراب ہو گئی، دین بھی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. جواب فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، دین کو بن ہی گیا، دنیا بھی خراب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی آرزو کا خون کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خرابی نہیں دین اور دنیا کی تعمیر کا ذریعہ ہے. حضرت والا کا شعر ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. لکھا ہے کہ بہت زیادہ گناہگار ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، ڈر اس بات کا بھی ہے کہ شیطان دوبارہ حملہ نہ کر دے. میرا نفس کمزور ہے، اس معاملے میں اگرچہ میں نے پکا عزم کیا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ سے خوف آتا ہے. جواب فرمایا کہ یہ خوف مبارک ہے، اپنے ذوق کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہے. شیطان سے کہہ دو کہ ایک گناہ کیا، اگر ایک لاکھ گناہ ہو جائیں تو ایک لاکھ بار توبہ کروں گا، میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا، ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، کیسے ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے توبہ سے سب معاف ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں. لکھا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا سخت ناپسندیدہ گناہ مجھ سے صادر ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہی میرا یہ عمل پسند آئے گا توبہ کا. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نکاح نہیں ہو سکا تو میں نے اس تعلق کو ترک کیا، یہ خود غرضی تو نہیں؟ اس بات کا بھی ڈر لگ رہا ہے، اس پر اجر ملے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آئے گا؟ جواب فرمایا کہ گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے، خواہ ناکامی سے بچ جائے خواہ مخلوق کے خوف سے بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قبولیت کی علامت ہے، پھر اجر کیوں نہ ملے گا، ان کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے. انہی کا دوسرا خط ہے، اس کا سوال، اس میں حال لکھا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے بعد بھی دل بہت بے چین رہتا ہے، کبھی کبھار بہت چاہتا ہے کہ یہ گناہ یعنی عشق مجازی پھر ہو, اور بس اس کے نہ ہونے سے دل میں بہت بے چینی اور پریشانی رہتی ہے, عجیب اداسی سی دل میں محسوس ہوتی ہے. جب آپ فرمائیں کہ گناہ نہ کرنے کی بے چینی گناہ کرنے کے سکون سے بہتر ہے, گناہ نہ کرنے کی بے چینی گناہ کرنے کے سکون سے بہتر ہے, دونوں میں کوئی نسبت نہیں, کیونکہ یہ بے چینی اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے, اور وہ سکون یعنی گناہ کا سکون اللہ کے غضب اور دوری کا سبب ہے. غیر اللہ سے دل بہلانے کے ذوق سے اللہ کی پناہ مانگو اور رو رو کر دعا کرو کہ نافرمانی سے دل بہلانے کے خیال ہی سے دل کو بے چین کر دیں. قائل کہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اس کی وجہ ہے, سب لوگ ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہیں. جواب فرمایا کہ غیر اختیاری چیزوں کے سرطح ہونے سے پریشانی آتی ہے, جہاں اختیار نہ ہو وہاں سے دعا کر کے مطمئن ہو جاؤ, دوسروں کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں, اس لیے دعا کرو. حال میں لکھا ہے کہ ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میری عمر 28 سال ہے مگر رشتہ نہیں ہوا, رشتے آئے تو بھی تو وہ لوگ واپس نہیں آتے, اس وجہ سے بہت سے ساتھ کمتری ہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت ہونے لگتی ہے, زبان پر تو شکوہ نہیں آتا مگر دل میں شکایت ہونے لگتی ہے کہ نہ اللہ نے صورت کی نہ مالی طور پر اچھا بنایا, ایسا لگتا ہے کہ گھر میں جو باتیں ہونی چاہیے اس کو بگاڑنے کے لیے وہ سب ہم لوگوں میں ہیں. جواب فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھتی ہیں, جبکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھنے کا حکم ہے, تاکہ دین میں ترقی کا شوق ہو اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھنے سے شکر پیدا ہوگا. دو چار کمیوں کو تو آپ نے دیکھا اور یہ نہیں سوچا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ دو چار کمیوں کو تو آپ نے دیکھا اور یہ نہیں سوچا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کینسر کی تکلیف تڑپ رہے ہیں, بہت سو کو فاقہ ہو رہا ہے, بہت سے ایسے ہیں جن کو ذلیل اور بے عزت کیا جا رہا ہے. مراقبہ انعامات الہیہ روزانہ 5 منٹ کیا کریں, اس سے دل میں شکر پیدا ہوگا. رسالہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں میں یہ مراقبہ لکھا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی سوچیں کہ ہماری بعض جائز آرزوئیں اگر پوری بھی نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. بعض اہل مصیبت جن کی دنیا میں آرزوئیں پوری نہیں ہوئی, جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جب انعام دیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی, لہذا اللہ کی مرضی پر راضی رہو, اس سے دل پر دل پرسکون اور مست رہے گا. کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے فضاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. حضرت والا کا شعر ہے, کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے فضاں, یعنی اللہ جس حال میں رکھے اس میں سر تسلیم خم رکھے اور اللہ سے راضی رہے, ایسی ایسے اختیاری تسلیم و رضا پر صدمہ و غم نے بھی اکثر روح رنجیدہ نہیں, روح رنجیدہ نہیں رہتی, دل پر ایک جولانی رہتی ہے, مستی رہتی ہے کہ محبوب پاک کو سب معلوم ہے ہمارا حال, اور وہ ہمارے لیے سب سے مفید حال جو ہوتا ہے اسی میں ان کو رکھتے ہیں. لکھا ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں. جواب فرمایا کہ اس شیطانی خیال سے توبہ کریں, حرام موت مر کے کیا چین مل جائے گا, دائمی غم اور دائمی حسرت اور دائمی بے چینی خودکشی کرنے کا ثمرہ ہے. العیاذ باللہ, دنیا کی پریشانی عارضی ہے, عارضی پریشانی کے بجائے دائمی بے چینی لینا چاہتی ہو, جب عارضی پریشانی برداشت نہیں ہوتی تو دائمی بے چینی کیسے برداشت ہوگی. اس خیال سے توبہ کرو اور پناہ مانگو, حرام موت مر کر عذاب نہ خریدو, گناہ نہ کرنے کی گھٹن برداشت کر کے شہید ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے, من عشق وقتم وعفا ثم مات فهو شہید. جس کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور پاک دامن رہا اور اس گھٹن میں مر گیا, اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. حال میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, کم از کم گناہگار کی تو ایک گناہگار کی تو کمی ہو جاتی اور میں اتنی تکلیف میں تو نہیں ہوں ہوتی. جواب فرمایا کہ گناہگار کی کمی سے کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو جاتا. اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی, اور ساری دنیا فرما بردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, تو اگر پیدا نہ ہوئی ہوتی تو ولیہ کیسے بنتی. حال میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شہرت سے زیادہ قریب ہیں, تیرے دکھوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو پتا ہے کہ اب مجھ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہوتے. اللہ کا وعدہ ہے انما العسر یسرا, میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیا میں اللہ کی بندی نہیں ہوں؟ جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. گزشتہ زندگی کو سوچیں کہ کیسے حالات سے نکالا. اگر اس عشق مجازی میں اور آگے بڑھ جاتی اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی تو اس رسوائی کا مداوا بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو تو ناشکری کی یہ کیفیت جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے تحمل سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور جو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. مومن کو اگر کانٹا بھی لگ جائے تو اس میں بھی ادب اور اللہ کا پیار ہے. عافیت کی, غموں کے دور ہونے کی اور چین کی زندگی کی دعا کریں, لیکن جب تک اس حال میں رکھے ہیں اللہ راضی و رضا رہے. اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. قیامت کے روز بہت سے مصیبت زدہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچی سے کاٹا جاتا تاکہ اور بڑا انعام ملتا. لکھا ہے کہ مجھے ہمیشہ میرا نفس گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے. میرا نصیب کتنا کھوٹا ہے کہ ادھر کی ہوں نہ ادھر کی. جواب فرمایا کہ نفس کا کام ہی گناہوں کی طرف دھکیلنا ہے, اور ان کے تقاضوں اس کے تقاضوں کو دبانا اولیاء اللہ کا شیوا ہے. اسی طرح کے مایوس خیالات اور بھی لکھے ہیں کہ جواب میں حضرت نے فرمایا ہے ان عارضی خوشیوں کے دھوکے میں نہ آؤ کہ یہ دائمی رنج کا پیش خیمہ ہے. اللہ کو پانے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے, اور اولیاء اللہ اس دریائے خون سے گزر کر اولیاء بنے. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں آ کے نظرے درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں ہم, آپ کے خونی خونے آخری ارمان بھی کرتے ہیں. آپ کے نظرے درد الفت ہر خوشی, یعنی اللہ آپ کی محبت میں ہر تکلیف ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے خونے آخری ارمان, یعنی ایک آخری ارمان بھی جو ہے ایک ایک ارمان کو ہم نے آگ لگا دی, اس کا خون کر دیا تو آخری ارمان بھی ہم کر دیتے ہیں. آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو پوری نہ ہو. آرزو بھی کس قدر حسرت بھری کرتے ہیں. آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو پوری نہ ہو. آرزو بھی کس قدر حسرت بھری کرتے ہیں. حرام آرزوؤں کے ویرانے ہی میں حق تعالیٰ کے قرب کا لازوال چمن پوشیدہ ہے. لہذا دل ٹوٹنے سے ہرگز نہ گھبراؤ. نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے, مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے, مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. جو جتنا زیادہ غم اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے اس کو اتنی زیادہ خوشیاں عطا فرماتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ میرے دل کو دنیا سے بے نیاز کر دیں اور میرا سہارا بن جائیں. میرے اندر بالکل ہمت نہیں رہی کہ میں اپنے قدموں کو اللہ کی طرف موڑوں. جواب فرمایا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہمت نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے آخری سانس تک ہمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی مایوسی سے حفاظت فرمائے. بس بندے کو اگر یہ دل میں بات اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے احوال پر پوری پوری قدرت ہے اور حکیم بھی ہیں یعنی حکمت بھی ان کے پاس ہے، تو ہر معاملہ جو ہے ان کی حکمت سے پیش آتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، تو چونکہ یہ سب پردہ غیب میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا کہ ہمارے لیے ان میں کیا مصالح ہیں کیا فائدے ہیں، لہذا بندہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے، گھبراتا اسی لیے کہ اس کو اپنے محبوب پاک پر پورا اعتماد نہیں ہوتا، اللہ کے حاکم اور حکیم ہونے پر پورا اعتماد نہیں ہوتا، اور دوسری پریشانی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہر آدمی اپنی تجویز رکھتا ہے کہ ہمیں ایسے رہنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، یہ معاملات پیش آنے ضروری ہیں ہمارے ساتھ، پھر ساتھ میں وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کو یہ مال ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا، وہ ایک اچھے حال میں تھے میرا یہ حال کیوں نہیں، تو یہ حضرت نے فرما دیا اس میں سارے جوابات کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے تاکہ شکر پیدا ہو کہ کتنے یعنی خرابیوں سے کتنی برائیوں سے کتنے نقصانات سے کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اثر کریں تاکہ دین میں ترقی کا شوق پیدا ہو، اور ایک بات یہ ہے تیسری کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، اور آخرت کی تکلیف بھی دائمی ہے خدا نخواستہ اور راحت بھی دائمی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو عارضی تکلیف کے بدلے میں دائمی راحت لے لیں دائمی راحت کو، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو پائیدار چیز خریدنا چاہتا ہے زیادہ چلنے والی چیز خریدنا چاہتا ہے، پیسہ بھی اس کے لیے زیادہ خرچ کر دیتا ہے محنت بھی اس کے لیے زیادہ کر دیتا ہے بھاگ دوڑ بھی اس کے لیے زیادہ کر دیتا ہے کہ انہیں پائیدار چیز مل جائے جو بھی چیزیں ہیں، تو یہی بات ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے اس کی زندگی بھی ناپائیدار ہے، تو اس ناپائیداری کی چیز کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر لیں کہ دائمی راحت کو اور دائمی اچھائی کو بھلائی کو چھوڑ دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم دائمی راحت کو مقدم رکھیں یعنی دین کو مقدم رکھیں اللہ کی عزت کو مقدم رکھیں، تو دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، تو اس کی خاطر سے غم اٹھانا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے رفیع نے سنا ہے کہ غم دنیا نہ خور غم بےحودہ، دنیا کا غم مت کھاؤ یہ تو بےحودہ غم ہے، بےحودہ غم غم دین ہو کہ غم دین غم غم دین کہ اصل غم تو کھانے کی چیز دین ہے، اس کی فکر کرو کہ جو آخرت ہماری بن جائے کسی طرح، کیونکہ وہاں کوئی چیز چھینے گی نہیں، یہاں تو آپ کو کچھ مال مل گیا چھیننے کا بھی خوف ہے چھن جاتا ہے، کوئی ڈاکو آپ سے رک جاتا ہے کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، مال خریدا اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، ابھی صحت ہے کل کو بیماری بھی ہے، ابھی زندگی ہے کل کو موت بھی ہے، لہذا یہاں کی ہر چیز عارضی ہے اور آخرت کی ہر چیز دائمی ہے نا، تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، تو آخرت کا غم کھاؤ کیونکہ وہاں کی ہر چیز پائیدار ہے، جو نعمت وہاں ملے گی کبھی چھنے گی اس میں کبھی زوال بھی نہیں آئے گا، جوانی ملے گی جنت میں تو جوانی میں کبھی زوال نہیں آئے گا، اسی طرح محلات ملیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے احادیث مبارکہ سے بھرا ہوا ہے، جو محلات ملیں گے جو نعمتیں ملیں گی تو اس کی نہریں شہد کی نہریں باغات اور ایک یعنی بھرا ہوا بازار ہے، جنت کیا ہے حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہوگی، ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، ہاں یعنی جو دل میں آئے گا، یہاں تو ہم کتنی خواہشات ہوتی ہیں ہماری افسانی خواہشات کتنی ہیں، ہمیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے نہیں نکلے مگر ہم میرے ارماں پھر بھی بہت کم نکلے، یعنی مرتے آخری سانس تک بھی ارمان پورے ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی ہمارے اندر اب کوئی ارمان نہیں رہا، یہ ایسی حرص ایسی لالچ جو ہے انسان کی فطری ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، کیا بات کہہ رہا تھا یہاں کہ یہاں تو ہم اپنی ہر خواہش کو ضروری نہیں کہ پورا کریں، لیکن جنت میں کوئی خواہش ایسی نہ ہوگی جو پوری نہ ہو، اتنا فرق ہے کہ یہاں تو آدمی ایک خواہش کے لیے اپنے کئی دن برباد کر دیتا ہے، دوسری نعمتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، آرام کو بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، پھر بھی بعض اوقات وہ حاصل نہیں ہوتی، زندگی برباد کر دیتا ہے پھر بھی حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہاں تو ادھر خواہش ہوگی ادھر وہ چیز موجود ہوگی اور ایک بھرا ہوا بازار ہوگا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی کتابوں میں جنت کی تفاصیل آئی ہیں اس میں سب جگہ یہ کہ جنت ایک بھرا ہوا بازار ہوگا، یہ نہیں کہ وہاں بس باغات ہیں اور کچھ دیکھنے کو نہیں ہے. ارے بھائی وہاں اس قدر ہی نعمتیں ہوں گی جس کو خود حدیث پاک میں فرما دیا کہ عادت تجھے اس بات کی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی کان نے سنی نہیں ہوگی ایسی نعمت. یہ تو چند مثالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دے دی جنت کی، جنت میں یہ ہوئے ہوں گی، باغات ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی اور یہ ہوگا ہوگا، لیکن ایک کثرت کثرت ہوگی یعنی لامحدود نعمتیں ہوں گی، لامحدود. تو ادھر خواہش کی ادھر وہ نعمت بھی موجود، محلات ہیں اور بھرے ہوئے بازار ہوں گے، شاپنگ سینٹر بھی وہاں ہوں گے. جنت کوئی بیکورڈ چیز تھوڑی ہمارے ذہنوں میں، جنت کا جب تصور آتا ہے عام طور پہ تو ہم کچھ بیکورڈ جگہ چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی گاؤں دیہات میں چلے گئے بھائی وہاں پاس نہیں، بھائی وہ تو کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کسی کانڈ سوری نہ ہوگی، تو آپ لاکھ ترقی کر لو، کروڑوں ترقی کر لو، لیکن وہاں تو اس سے بھی آگے ایڈوانس چیزیں ملے گی، سپر مارکیٹیں بھی ہوں گی اور وہاں ٹوکن ہوں گے. جتنا اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اتنے ہی اس کو زیادہ مہنگے ٹوکن ملیں گے کہ آپ یہ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں. یعنی اس قدر پر ہوگی نعمتوں سے کہ نعمت سے مشغولی کے بعد ہی کچھ فرصت بھی نہ ہوگی، مشغولی ہی مشغولی ہوگی نعمتوں میں، خوشیوں میں مشغولی ہوگی، نعمتوں میں مشغولی ہوگی، اور وہاں کوئی ختم کا احساس بھی نہیں ہوگا. کہ آدمی صبح سے شام اگر کروڑوں روپیہ لے کے گھس جائے مارکیٹ میں تو صبح سے شام مارکیٹ میں خرید رہا ہے، یہ بھی لے رہا ہے، وہ بھی تھکتا تو ہے نا کہ بھائی بس اب بہت ہو گئے چلو گھر، وہاں یہ بھی نہیں تھکن بھی نہیں، جوانی بھی جوان رہے گا ہمیشہ، 30-35 برس کی عمر کا رہے گا وہاں، عین شباب کی حالت. اور پھر اس کے علاوہ یہی کوئی چیز میں تغیر نہیں، کوئی چیز چھننے والی نہیں، ایسی عالیشان زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کتنی سی بھی حقیقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کے اندر انگلی کوئی ڈالے اور جب وہ باہر نکالے تو اس کی انگلی کیا لے کر آئی، وہ دیکھے کہ کیا لے کر آئی، اس کی جو نسبت سمندر سے ہے جو انگلی لے کر واپس آئی ہے ایک طرح کی تری آ گئی، اس کے مقابلے میں سمندر کی کیا ہے، یعنی انگلی کی کیا حیثیت ہے سمندر کے مقابلے. تو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں، ایسی لامتناہی اور لامحدود زندگی اور نعمتوں سے پر زندگی کو چھوڑ کر ہم اتنی چھوٹی سی زندگی. فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دولت میں غوطہ دیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ دنیا کی کوئی تکلیف تمہیں یاد ہے، یہاں ہمیں کتنی تکلیفیں نظر آتی ہیں، ہمارے پاس گھر پڑا نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری بیوی اچھی نہیں ہے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے، ہمیں فلاں تکلیف، ہمیں فلاں تکلیف، پریشانیاں تکلیفوں کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. تو فرمایا کہ دولت سے جب ایک لمحے کو اس کو غوطہ دیں گے اور باہر نکال کے اللہ اسے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں کیا کیا تم نے تکالیف اٹھائے، کہہ کر مجھے کچھ یاد ہی نہیں، دنیا میں کیا بھی تھا، اس قدر تکلیف دے جگہ ہے. اور اسی طرح جنتی کو ایک ہوتا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دیں گے کسی ایک لمحے کی، پھر پوچھیں گے کہ دنیا میں کوئی عیش و عشرت کچھ یاد ہے تمہیں، وہاں کیسے رہے تھے، اتنے آرام دہ بستر تھے، اتنی آرام دہ گاڑیاں تھیں، اور پکنک پہ جا رہے تھے، پلیجر ٹور پہ جا رہے تھے، اور یہ کام کر رہے تھے، اور کباب ٹکے اڑا رہے تھے، کچھ یاد ہے؟ ہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے. جنت کی ایسی نعمت، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ پوری دنیا کی نعمتوں کو ایک جگہ بھی اگر کر لو تو اس کا مقابلہ نہیں. تو عقل مند کون آدمی ہے بھائی جو آخرت کو مقدم کرے، آخرت کا ذخیرہ جلدی جلدی کر کے اس دنیا سے جانے ہی، تو عقل مند وہ ہے جو ذخیرہ کر کے چلے. تو بہرحال پریشانی کی تین وجوہات میں نے بتائی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے، ایک تو ہر حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حال بھیجتے ہیں بندے کے لیے اسی حال میں فائدہ ہوتا ہے. ہم جانتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں، ان کی صفات لامحدود ہیں، تو بندے کے لیے جو حال وہ بھیجتے ہیں اس میں اسی کا فائدہ اور اسی حالت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو، لہذا وہ حال اس کو آ جاتا ہے. اب وہ تکلیف کا حال ہو یا نعمت کا حال ہو، کیسا بھی حال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اس بندے میں اس بندے کے فائدے ہی کے لیے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی عارضی چیزوں کی خاطر سے ہم آخرت کی دائمی چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ سامنے ہیں چیزیں دنیا کی اور وہ پردہ ہے غیب، بس اتنی بات ہے. تو اس لیے ہم دنیا کے فائدے کو پہلے دیکھتے ہیں، دنیا کی تکلیف پہلے ہم کو لگ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، تو اس لیے ناشکری پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے. اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کرے تو شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور کس قدر یعنی آدمی شکر کرے اور خوش رہے گا کہ بھائی میرے مجھے تو اتنی نعمتیں حاصل ہیں جو دوسروں کو نہیں حاصل ہیں. تو ہر شخص کے صحت کی حالت سے، ہر حالت اپنے حالت سے کسی کو گرا ہوا ضرور دیکھے گا. ہر آدمی جو غور کرے تو اپنے آپ سے گری ہوئی حالت میں ایک نہیں ہزاروں کی لاکھوں میں جائیں گے ہم سے گرے ہوئے. تو لہذا اللہ نے ہمیں اچھی حال میں رکھا، اس کو ہم دیکھیں، اپنے سے نیچے دیکھیں دوسری دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں، تاکہ عقل مند لوگوں میں یہ نقش قدم پہ ہم چلیں. عقل مند لوگوں کے جنہوں نے دنیا کو گھاس بھی نہ ڈالی بلکہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری میں لگے رہے، وہ کامیاب ہیں انشاءاللہ. اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك حبك فحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك. اللهم اجعل حبك احب اليك من نفسي واهلي ومن الماء والاهل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم شكرا يا مال سيد سرور ساقا اوبريشن ہو گیا ہے کامیاب. اللہ پاکوں کو جلد از جلد مکمل صحت یابی فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، جلد از جلد اپنے گھر واپس لے جائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.